الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اور میری بہنوں اور بیٹیوں، آج کی یہ مجلس مدرسہ انجمن اسلام کے شعبہ تحفیظ القرآن میں جن 10 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے منعقد ہوئی تھی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنا اساتذہ، اپنے مربیوں، اپنے والیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح گویا ان کا اعزاز ہو. جو مقصد مجلس کے انعقاد کا تھا وہ بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. چونکہ یہ مجلس تحفیظ قرآن ہی کی نسبت سے قائم ہوئی ہے، اس لیے دو چار باتیں اسی مناسبت سے عرض کی جاتی ہیں. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آخری پیغام اور آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یہ اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں ایک معجزہ بھی ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثله آمن علیہ البشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی جن کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ان پر ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور سنت اللہ یہ جاری رہی کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا کر کے بھیجتے ہیں اپنے دوسرے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جس کے حوالے کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں اس کو ایسی عطا فرماتے ہیں جو اور لوگوں میں پائی نہیں جاتی. ان چیزوں کو دیکھ کر گویا دنیا کے لوگ ان کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو گویا ماننا پڑتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے نبی ہیں. انہی چیزوں کو شریعت کی مخصوص زبان میں معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. معجزہ یا عربی زبان کا لفظ ہے، ایک ایسی چیز جو سب لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دے، یعنی گویا اس نبی کی طرف سے یہ جو پیش کی جا رہی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ اس کو پیش نہیں کر سکتے. گویا دوسرے لوگ اس ایسی چیز کو پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ضرور دی گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس نبی کے متعلق اس بات کا یقین کریں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان پر ایمان لائیں. ما مثلہ، ما ایک ایسی چیز کہ مثلہ آمن علیہ البشر، اس جیسی چیز کو دیکھ کر لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز دی گئی ہے میری نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے علامت اور نشانی اور معجزے کے طور پر، وحین، انما کان الذی اوتی تو وحین اوحاہ اللہ علیہ، اللہ نے ایک وحی یعنی قرآن پاک مجھے عطا فرمایا جو بذریعہ وحی اللہ نے میرے اوپر نازل فرمایا. فارجو ان اکون اکثرہم تابعین یوم القیامہ، اور مجھے دیا گیا یہ معجزہ جو وحی کی شکل میں میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لاتے رہیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان لانے والے انسانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو. یہ گویا اس ارشاد میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک قانون, اللہ کا ایک دستور بتلایا, ایک سنت. چنانچہ بڑے بڑے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اپنے زمانے کے اندر جو معجزے دیے گئے, واقعہ یہ تھا کہ وہ ایسے معجزے تھے کہ ان کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے, لیکن ان سب معجزوں کے اندر سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ لاٹھی, جب اس کو زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتی تھی. وہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا زمانہ تھا کہ وہ اس زمانے کے اندر جادو اور سحر کا جو فن تھا وہ اپنے عروج کے اوپر تھا. اس زمانے میں یہ فن مستقل سیکھا اور سکھلایا جاتا تھا. دنیا کے اندر بڑے بڑے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن کو گویا لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگوں کے پاس ان کا جواب نہیں ہوا کرتا تھا. ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ نے معجزہ بھی اسی کی مناسبت سے ایسا عطا فرمایا جس کے سامنے یہ سب سحر اور جادو والا فن کے ماہرین بے بس اور گویا لاجواب ہو جائیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں اور اس کو ایمان و اسلام کی دعوت دی اور اس سے مطالبہ کیا کہ تو نے بنی اسرائیل ہماری قوم کو مدتوں سے اپنا غلام بنا رکھا ہے اور اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے, اس کو آزاد کر, ان کی آزادی کا مطالبہ کیا. اب یہ فرعون, اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی الوہیت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو, تو فرعون نے کہا کہ میں ہی تو سب سے بڑا رب ہوں, میرے مقابلے میں یہ کس کو اپنا رب مانتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قوت روحانی عطا کی گئی تھی اس کی وجہ سے فرعون جیسے گویا با اختیار اور امیر مطلق ڈکٹیٹر کے مقابلے میں بھی وہ باقاعدہ بڑی ہمت اور قوت کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے تھے. اس موقع پر فرعون نے مطالبہ کیا کہ بھائی تم اب اللہ کے بھیجے ہوئے ہو, اس کی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ فوراً حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لاٹھی زمین پر ڈالی اور اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی. اب فرعون نے جب دیکھا کہ بھائی ان کے سامنے میرا دعویٰ جو ہے کمزور پڑتا جا رہا ہے, لوگ کہیں ان کے اس معجزے کو دیکھ کر ان پر ایمان نہ لے آئیں اور لوگ ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں, اس لیے فرعون نے پیترا بدلتے ہوئے یوں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے جو اپنے جادو کے زور سے ہمارے دین سے ہم کو پھرانا چاہتا ہے, اس لیے اب ہم ان کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ دوسرے جادوگروں کو بلواتے ہیں. چنانچہ اس نے اپنے حدود سلطنت میں سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے واسطے, اور آئے بادشاہ وقت اور اس زمانے کا جو گویا امیر مطلق ہے, ڈکٹیٹر ہے, وہ بلا رہا ہے, جو اپنا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بلا رہا ہے, کیسے نہیں آتے. آئے اور ان لوگوں نے سب سے پہلا تو سوال یہ کیا کہ بھائی ہمیں کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا گویا تم میرے مقرب بن جاؤ گے. دوسری بات، ایک آدمی بادشاہ کا مقرب بن جائے تو سب کچھ اس کو مل گیا، باقی اور کیا چاہیے. چنانچہ باقاعدہ ایک دن مقرر ہوا، جگہ مقرر ہوئی جہاں سب لوگوں باقاعدہ بتلا دیا گیا کہ وہاں لوگ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچے، یہ جادوگر بھی پہنچے. روایتوں میں آتا ہے تفسیر کی کہ ان جادوگروں کو چونکہ یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے گویا ان کو بڑا جادوگر سمجھتے ہوئے ان کی نقل اتارتے ہوئے انہی جیسا لباس اپنے لیے بھی اختیار کیا، اور مقابلے کے میدان میں جب آئے تو وہی لباس پہن کر آئے. بس ان جادوگروں کی یہی ادا اللہ کو بھا گئی اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. دیکھو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خالی ذرا سی مشابہت اختیار کی تھی، اس کے نتیجے میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش کی جاتی ہے. بہرحال میدان میں جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا بھائی تم یہ کرتے ہو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا ہم اپنا پہلے کہیں دکھلاتے ہیں اپنے جادو کا یہ نمونہ. چنانچہ جیسا کہ قرآن پاک میں ان لوگوں نے جو ہے لاٹھیاں اور رسیاں میدان کے اندر پھینکی اور جادو ان پر ایسا چلایا کہ اس جادو کے زور کی وجہ سے اور اس کے اثر کی وجہ سے وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں بجائے لاٹھی اور رسی کے سانپ چلتے ہوئے معلوم ہوئے. یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو قرآن کہتا ہے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف اور ڈر محسوس کیا. کیا خوف اور ڈر؟ خوف اور ڈر یہ محسوس کیا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے، وہ یہ منظر دیکھ کر کے سوچ میں پڑ گئے کہ انہوں نے جو ہے جو کچھ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ کی شکل دے دی. میں اپنی نبوت کی صداقت کی علامت اور نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں اپنا ڈنڈا زمین کے اوپر ڈالوں گا اور وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا. اب یہ اس مجمع کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں عوام ہیں، وہ عوام تو جادوگر میں اور نبی میں فرق کر نہیں سکتے، وہ تو ان کے ہاتھ سے جو کام ہوا ہے اس کو دیکھیں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یعنی جادوگروں نے بھی لاٹیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، میں بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالوں گا اور وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر لے گی. تو ان عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جادوگر ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں؟ ان کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرق کر سکے. یہ سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہے ڈر گئے. تو باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے اطمینان دلایا گیا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی اور اس نے جو سانپ کی شکل اختیار کی، اور اس سانپ نے ان جادوگروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینک کر کے سانپ بنائے تھے سب کو نگل لیا. یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ جادوگر تھے یعنی اس فن کے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے. وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور یہ انہوں نے جو کچھ دکھلایا وہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی اس لاٹھی کے گرتے ہی اور اس کی سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کے اس جادو کے اثرات کو جب اس نے نگل لیا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ فرعون جو لوگوں کو یوں سجانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑے جادوگر ہیں، جادوگر نہیں، ان کے پاس جو کچھ اور چیز ہے. اس لیے کہ جو فن کا ماہر ہوتا ہے نا، وہی کیا ہے سمجھتا ہے، بھائی کس عالم میں کتنی صلاحیت ہے، علماء ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک نائی تھا، وہ بادشاہ کی حجامت بنایا کرتا تھا. وہ بادشاہ اور بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی چھوٹا آدمی جب کام کرتا ہے تو دو چار لفظ اس کی تعریف کی بھی کر دیتے ہیں تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے. تو بادشاہ کہتا کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت عمدہ حجامت بناتے ہیں. وہ گھر آ کر کے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میں تو ایسا باکمال ہوں اپنے فن کے اندر کہ بادشاہ میری تعریف کرتے ہیں. بیوی نے کیا کہا، بادشاہ کیا جانے، اگر دو ہزام یوں کہہ دے کہ تم ماہر ہو تب بات ہے. کہنے کا حاصل یہ، تو بہرحال یہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور لوگوں نے جب دیکھا چنانچہ لوگ بھی ایمان لے آئے. اب فرعون بوکھلاہٹ میں مبتلا ہوا اور وہ ان جادوگروں کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تم کو سولی دے دوں گا اور یوں کروں گا، یہ سزا دوں گا. وہ تو دل ان کے پر ایمان اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتر چکی تھی، بھلا اس کی دھمکیوں سے کون ڈرتا تھا. انہوں نے صاف کہہ دیا، فقر مان تقاد انما تقضی ہادی الحیات الدنیا، تم جو کر سکتے ہو کر لو، کیا کرو گے اس دنیاوی زندگی سے متعلق، ہمیں بہت بہت تو سولی پر چڑھا دو گے، اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ عطا فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے، گویا لوگوں نے اس کی وجہ سے ان کا نبی اور رسول ہونا تسلیم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ آپ کو دست شفا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اندھے آدمی کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، اور جو مبروس ہوتا تھا برس والا سفید داغ والا، اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، بلکہ مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتی تھی. کیونکہ یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ فن طب جو ہے نا وہ اپنے عروج کے اوپر تھا. یہ طب یونانی کے بڑے بڑے اطباء اور حکماء، یہ جالینوس اور اسی طریقے سے اور جتنے بھی ہیں، وہ ان تمام کا زمانہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو جو معجزہ عطا فرمایا، وہ ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا جواب دینے سے اس زمانے کے فن کیا تھا، عاجز تھا. طب نے بڑی ترقی کی تھی ان کے زمانے میں، طب یونانی نے، لیکن آج تک طب کوئی ایسا علاج جو ہے ایجاد نہیں کر سکی تھی جس سے برس والے کا برس کیا ہو جاوے، ختم. آج بھی نہیں ہوا سائنس کی اس ترقی کے باوجود. اور طب نے جو ہے کوئی ایسی دوائی نہیں تلاش کی تھی جس سے اندھا کیا ہو جاوے، بینا ہو جاوے. آج بھی نہیں، آپریشن کر کے دوسرے کی آنکھ بٹھا ہوئے وہ بات دوسری ہے، لیکن کوئی ایسی دوا کسی کے پاس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا، کہ بس ان کے ہاتھ پھیرنے سے ہی اچھے ہو جاتے تھے، اور وہ چڑیا کے اندر پھونک مارنے سے اس میں جان پڑ جانا، وہ تو بہت اونچے اوپر کے درجے کی بات تھی. گویا اس زمانے میں گویا ایک ایسی چیز ان کو دی گئی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے ماہرین جو ہے طب کے، جو اس فن کے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے عرب کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا. جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا, عربوں کے اندر فساد اور بلاغت کا بڑا دور دورہ تھا. اہل عرب اپنی زبان دانی پر بڑے فخر کرتے تھے, اتنا بڑا فخر ان کو تھا کہ وہ دوسروں کو یعنی دوسری قوموں کو عجم کہتے تھے. عجمی کا معنی گونگا, گویا ان کے وہ ان کی بولی بولی ہی نہیں ہے, ان کو گونگا سمجھتے تھے. وہ اور آتا ہے جیسے حدیث میں بھی کہیں آتا ہے, ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں تذکرہ ہے کسی موقع پر, رتن بالفارسی آتی رتن یرتنو, رتن یرتنو کا نا اردو عربی میں کہتے ہیں کسی کا نیند کی حالت میں بکواس کرنا. تو کوئی آدمی گویا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں گفتگو کرتا تو اس کو وہ لوگ یوں تعبیر کرتے تھے, رتن بلغت فلان, فلانی زبان کے اندر اردو میں فارسی میں کیا کی بکواس کی. بولنا تو اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے, گویا بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں, دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے. ایسا زمانہ تھا اور باقاعدہ بڑے بڑے شعرا اور خطبہ اور ان کے جب قبائل آپس میں ملتے تھے تو مقابلے ہوتے تھے, اپنی خوبیاں بیان کی جاتی تھی اشعار میں خطبات کے اندر, اور اس میں جو آگے بڑھ گیا اس کو کامیاب سمجھا جاتا تھا. اور اسی زمانے میں جو ہے ان ایسے شعرا تھے جنہوں نے ایسے قصیدے لکھے جن کو باقاعدہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکایا گیا تھا, اور یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ ہو تو مقابل ہو تو لے آؤ. وہی جو ہے قصیدے, ایسے سات قصیدے جن کو سوا معلقہ کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر نصاب میں بھی آج بھی پڑھائے جاتے ہیں اس زمانے کے. تو بہرحال یہ وہ دور تھا کہ اس کے اندر جو ہے عربی زبان کا بڑا فروغ اور عروج تھا, فساد و بلاغت کا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نازل فرمایا, جو کتاب نازل فرمائی, وہ فن بلاغت کے بالکل اعلیٰ معیار کے اوپر, اور اس زمانے میں باقاعدہ ان کو چیلنج کیا گیا کہ تمہارے اندر اگر طاقت ہو تو ایسی کتاب لاؤ, پہلے تو پوری کتاب, پھر ایسی جو ہے 10 سورتیں, پھر ایک سورت, پھر ایک آیت. لیکن کوئی اللہ کا بندہ آگے نہیں آیا جو اس کی طرح کوئی آیت یا سورت پیش کر سکے. گویا یہ کتاب قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, جیسا کہ حضور فرماتے ہیں انما کان الذی اوتیتو وحیا اوحاہ اللہ الی, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز میری نبوت کی علامت اور نشانی کی طور پر بطور معجزے کے دی گئی ہے وہ ایک وحی ہے, یعنی قرآن وحی کے ذریعے سے اتارا ہوا کہ جو اللہ نے میرے اوپر بھیجا ہے. فارجو انکونا, اور اللہ نے یہ معجزہ آپ کو ایسا عطا فرمایا جو قیامت تک باقی رہے گا. دیکھو اگلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو جو معجزے دیے گئے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے علاوہ بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں مستقل ایک عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا, اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن وہ معجزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے سے تشریف لے جانے کے ساتھ ختم ہو گئے, لیکن یہ ایک معجزہ قرآن پاک ایسا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اسی کو حضور فرماتے ہیں میرا یہ معجزہ میری نبوت کا اعلان کرتا رہے گا قیامت تک, اور اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے رہیں گے. آج بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, جو لوگ غیر مسلموں کے اندر اسلام اور ایمان کی دعوت کا کام کرتے ہیں وہ اپنا تجربہ بتلاتے ہیں. دو عالم میرے پاس کئی سال پہلے جنوب کے آتے رہتے تھے, میرے پاس مہمان ہوتے تھے, تو میں نے ان کو ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ غیر مسلموں کے اندر تبلیغ اسلام کا کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مؤثر طریقہ آپ نے کیا پایا؟ تو کہا مؤثر طریقہ سب سے زیادہ یہی پایا کہ ان کے سامنے قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت ہم کرتے ہیں, اور اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. بس ہم اور آپ تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے آج بھی, کہ اگر ترجمہ بھی نہ کیا جائے باقی بلکہ ایک اچھے اور صحیح انداز میں اس کو پڑھا جائے تو وہ بھی اپنا اثر نکلاتا ہے. مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور جامع مسجد کے امام تھے, ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہاں مصر کے صدر جمال عبد الناصر, جو لوگ پرانے ہیں ہماری عمر کے وہ جانتے ہیں, ایک دور تھا یہ جو تین ملک ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور مصر کے صدر جمال عبد الناصر اور یوگوسلاویا کے صدر مارشل ٹیٹو, ان تینوں کی خاص جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا اتحاد, اور ان کی دوستی روس کے ساتھ تھی. اس زمانے میں روس کے اوپر روس کے صدر جو تھے نکیتا خروشچو, اور خروشچو کا دور بڑا جو ہے نا جاہو جلالی والا. ویسے تو یہ روس کے سقوط سے پہلے, ختم ہونے سے پہلے, دونوں امریکہ اور روس دونوں بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھی, لیکن خروشچو کے زمانے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ روس کا پلڑا امریکہ سے بھاری تھا. چنانچہ خود ہمیں یاد ہے اخبار میں ہم نے پڑھا تھا اس زمانے میں خروشچو جب وہاں جو ہے یونو کی اسمبلی میں بیان دیا تھا تو اپنا جوتا نکال کر کسی بات پر گویا دھمکی دیتے ہوئے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے جوتا بتایا تھا. یہ اس کی گویا اس سے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو وہ خروشچو ایک مرتبہ وہاں مصر کے دورے پر گیا ہوا تھا, ایک مجلس میں جمال عبد الناصر وہ خروشچو یہ حضرات تھے, وہاں قاری عبد الباسط عبد الصمد جو مصر کے مشہور قاری ہیں, پرانے لوگوں نے ان کی قرآن سنی ہے جانتے ہیں, وہ بھی موجود تھے. جمال عبد الناصر نے قاری صاحب کو اشارہ کیا قرآن پڑھو. انہوں نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو دیکھا گیا کہ یہ خروشچو والا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتا, باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنکھوں کی لڑی بن گئی. قرآن کی تاثیر, بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے, ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی ہی رہے گی, اور قیامت کے روز آپ پر ایمان لانے والے دوسرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے میدان حشر میں جنتیوں کی صفیں جہنمیوں کی صفوں سے الگ قائم ہوگی, وہ 120 صفیں جنتیوں کی قائم ہوگی, ان میں 80 یعنی دو تہائی ٹو تھرڈ یہ امت مسلمہ اور 40 دوسری امتوں کے لوگ. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ خالی اس کے الفاظ بھی جو ہے اپنے اندر عجیب و غریب معجزانہ شان رکھتے ہیں. کہہ جائے کہ اس کے معانی اور اس کے احکام وغیرہ, ابھی جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا یہاں اسٹیج سے کہا گیا, آپ کو تاکید کی گئی, وہی مولانا عبد القادر صاحب نے مجھے خاص طور پر شکایت کی کہ یہاں اس مدرسے میں جو شروع کی کھیپ حافظوں کی یہاں سے نکلی ہے, الحمدللہ وہ خالی حافظ نہیں, حفظ کی تکمیل کے بعد دوسرے مدرسوں میں وہ گئے اور انہوں نے علم کی بھی تکمیل کی, اب اس کے بعد سے حفظ کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن طلبہ جو ہیں بچے حفظ کرنے کے بعد پھر دوسرے کاموں میں دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں, اور آگے علوم کی تحصیل کا علوم کو حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہتا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہاں اس مدرسے کے فیض کو جس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس میں کمی آ گئی ہے. بھائی یہ میں ڈبوئی والوں سے کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو دے کر یہاں مدرسے کو آپ تقویت پہنچا رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ خالی حفظ پر رک نہ جائیں, اس لیے کہ ویسے بھی یہ حفظ جو ہے اسی صورت میں محفوظ رہے گا جب کہ آگے آپ اس کو دوسرے علوم پڑھائیں گے, ورنہ آپ جانتے ہیں خالی حفظ مکمل کر کے جو لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں, بعد میں جا کر ان کا کیا حال ہوتا ہے. عام طور پر ان کا لباس بھی دینداری والا لباس نہیں رہتا, چہرے پر داڑھی نہیں رہتی, قرآن یاد نہیں رہتا. بعد ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں قرآن سنا بھی دیتے ہیں, سال بھر وہ داڑھی بھی ڈالیں گے, رمضان آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے قرآن سنانے کے واسطے. تو بہرحال یہ تو قرآن کا ادب و احترام نہیں ہوا. ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو جب پیش کیا ہے دین کے لیے, تو اب آپ کی اس قربانی کو آخر تک پہنچائیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جن بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ خود اپنے شوق کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیجئے. والدین کہتے ہوں کہ آپ کو یوں کرنا ہے, لیکن آپ یوں کہیں گے کہ میں تو پڑھوں گا ہی بس. اگر بچے خود ہی اپنی آمادگی اور شوق ظاہر کریں گے اور اس کے لیے اڑ جائیں گے تو پھر والدین انکار نہیں کر سکتے. مجھے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقعہ یاد آیا. وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے بزرگ صاحب کشف و کرامات. 17 سال انہوں نے ڈابیل کے اندر پڑھایا ہے, حدیث پڑھائی. ہمارے اساتذہ جو تھے ان کے استاد وہی تھے. ہماری مشکات کی سند انہی سے جا کر کے ملتی ہے. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد جو تھے نا وہ پولیس انسپکٹر تھے. اور ظاہر ہے خود پولیس انسپکٹر تو اپنے بچے کو دنیاوی علوم کے اندر بٹھایا شروع میں. اسی زمانے میں حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا دورہ ہوا وہاں, تو الہ آباد میں کہیں آپ کی آپ کا بیان ہوا جمعہ میں. اس میں یہ بھی تھے, بچے تھے ماں بدر عالم صاحب. انہوں نے سنا بیان تو ان کو علم کا شوق پیدا ہوا اور گھر آ کر کے ابا کو کہہ دیا کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گا, میں تو مدرسہ پڑھوں گا. ابا نے پہلے تو سمجھایا محبت سے, دیکھا کہ نہیں مانتا تو سختی کرنا شروع کیا. تو سختی کے بعد انہوں نے کہا آپ مار ڈالو, لیکن میں نہیں جاؤں گا. ابا مجبور ہو گئے. ان کے تعلقات تھے ان کے والد صاحب, ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے تھے, بہت نیک آدمی تھے, پولیس انسپکٹر. آج کل تو ہم یہ لفظ پولیس انسپکٹر سنتے ہیں تو بڑی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے روزانہ جو ہے 90,000 اس میں ذات کا معمول تھا انا بدر عالم سے کے والد کا. اور انتقال کے وقت انہوں نے اپنے اولاد سے کہا, بچوں میں نے بھلے تمہارے دنیا کی دولت نہیں چھوڑی, لیکن ایک دانہ بھی حرام کا میں نے تمہارے حلق سے اترنے نہیں دیا ہے. یہ حلال غذا کا اثر تھا. بہرحال مولانا ان کے والد صاحب کے بھی تعلقات تھے حضرت منا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حضرت سے مشورہ کیا, حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ خود ہی وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے, تم اس کی راہ میں کائی کو رکاوٹ بنتے ہو. بہرحال حضرت وہاں وہیں سہارنپور حضرت کی خدمت میں بھیج دیے گئے اور وہیں تکمیل ہوئی. بعد میں پھر دیوبند حضرت علامہ نور شاہ کشمیری کے پاس حدیث کے لیے بھی گئے تھے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان بچوں میں بھی اگر خود شوق ہو, یہ چاہیں اور یہ زور دیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ماں باپ بھی انکار کر سکتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور مدرسے کی یہ خدمات جو ہیں, جیسے شروع کی کھیپ حافظوں کی, انہوں وہ عالم بھی بنی ہے, بعد والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان علوم کی تکمیل کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ مدرسے کا سلسلہ بڑا بابرکت ہے اس زمانے کے اندر اور ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے اس علاقے کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں, دنیا کا جو لوگ سفر کرتے ہیں بڑے عرب ممالک کا, اسلامی ممالک کا, وہاں بھی جا کر آپ دیکھیں گے تو اندازہ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر دین کے لیے جو مواقع عطا فرمائے ہیں, یہ بہت بڑا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا احسان ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کہ ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر، تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ، ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائق کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ، جن بچوں نے ابھی اس مجلس میں حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ، جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں, ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمیں, ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا اہتمام نصیب فرما, نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, نماز کا خشوع و خضوع عطا فرما, نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور معمول فرما. اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما, معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں, پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصور, اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما, ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما, پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول ابدی نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور اللہ سب نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما, اللہ تمام جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار, اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے اللہ ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اللہ ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اسے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضلہ فرما. اللہ اس ملک میں شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ مسلم پرسن اللہ کی نسبت سے پرسن اللہ بور نے اللہ جو تحریک چلائی ہے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے. اللہ جو لوگ اس کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کی سازشوں اور چالوں کو ناکام کر دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہم کو نصیب فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما.
ان شر و برائیوں سے پناہ چاہی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مدرسہ انجمن اسلام کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، اس کے آئندہ کے عزائم کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ماننے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔